هو
جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ محترم ناظرین کرام، ہم موجود ہیں سلسلہ احکام قرآن میں، اور آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ اس آیت مبارکہ کے اندر متعدد حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے۔ قبل اس کے کہ ہم ان نکات کو ذکر کریں کہ جو زیر بحث لاتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جانی ہے، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضایا گیا، اور وہ آخرت میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آج کے نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں: نمبر 1، الیوم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، اہل کتاب کے کھانے اور ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، محصنات سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، اہل کتاب کی عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ نمبر 5، کفر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔
جی ناظرین اکرام، پہلے نقطہ طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اللہ تعالی نے طیبات کو حلال کر دیا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ الیوم سے کیا مراد ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آج کے دن حلال کیا ہے تو آج سے پہلے طیبات کا کیا حکم تھا۔ الیوم سے مراد یا تو وہی دن ہے کہ جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قرآن کے جو احکام ہیں وہ تدریجن نازل ہوئے ہیں، یعنی وقتاً فوقتاً آیات مبارکہ نازل ہوتی گئیں اور مختلف جو احکامات ہیں وہ احکامات اترتے چلے گئے. حلال و حرام کے جو احکامات اور فرامین تھے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کے ذریعے بیان ہوتے چلے گئے. ایک زمانہ تھا کہ شراب حلال تھی، ایک زمانہ تھا کہ سود اس کی ممانعت جاری نہیں کی گئی تھی، اور بھی کئی ایسے احکام تھے کہ جو کچھ اور انداز کے تھے. لیکن جب تکمیل قرآن ہو گئی، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، تو پھر جتنی بھی پاکیزہ چیزیں تھیں انہیں حلال قرار دے دیا گیا، اور جتنی بھی وہ چیزیں تھیں جو ردی تھیں، خبائث میں جن کا شمار ہوتا تھا، انہیں حرام قرار دے دیا گیا. تو مراد یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بالکل آخری کی آیات مبارکہ میں سے ہے، اور اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت مبارکہ بھی موجود ہے. تو مراد یہ ہے کہ نزول قرآن کی جب تکمیل ہوتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام امور حرام قرار دے دیے کہ جو خبائث میں شامل تھے، جو ایک تقریب قلب کے لیے جنہیں ابتدا میں حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب نزول قرآن مکمل ہو گیا اب ان میں سے کوئی بھی حکم باقی نہ بچا. تو فرمایا گیا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں. اور دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتا ہے، اور جو خبائث ہیں انہیں حرام قرار دیتا ہے. اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر. اس کے بعد فرمایا گیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، اور اے مسلمانوں کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے جو کھانے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور جو تمہارے کھانے ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو اہل کتاب کے کھانے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. پہلے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کفار بنیادی طور پر تین طرح کے ہیں. ایک وہ جو مشرک ہیں یا مشرک کے حکم میں ہیں، مثال کے طور پر کوئی دہریہ ہے، خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. دوسرے جو کفار ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ماننے والے، نبی اکرم علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی، جب قرآن نازل ہوا، تو ان لوگوں نے نہ قرآن کو مانا اور نہ ہی نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا پیروکار ہی کہتے رہے. حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ لوگ اپنے اصل دین پر بھی نہیں تھے، یہ اپنے اصل دین سے بھی منحرف ہو چکے تھے. انہوں نے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، ان احکامات کو بدل دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا عقیدہ تثلیث کے قائل تھے. اسی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے عقیدہ تثلیث کی مذمت فرمائی. ان کا جو نظریہ تھا حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق، اس نظریے کی قرآن مجید فرقان حمید نے مذمت بیان کی کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بیٹی ہیں، بلکہ تو اللہ کے بندے ہیں. تو عقیدہ تثلیث اس وقت بھی موجود تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے مشرکین اور اہل کتاب کہ جو کفر کا ارتکاب کر رہے تھے، جنہوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید نے عام کفار اور اہل کتاب دونوں کا فرق واضح رکھا، اور ان دونوں کو ایک غیر مسلم کہا، ان دونوں کا شمار کفار میں فرمایا، فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں خواہ وہ لوگ ہوں جو مشرکین ہیں، منفقین حتی تأتیہم البینہ، اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہ تھے یہاں تک کہ بینہ آ جائے، یہاں تک کہ روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں خواہ وہ مشرکین سے ہوں۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب بھی کفار ہیں، یہ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں، آپ کے حیات ظاہری میں یا نزول قرآن کے وقت یہ لوگ تسلیس کے قائل نہیں تھے، یہ لوگ جو ہے اہل کتاب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دین پر تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کفار تین طرح کے ہیں، ایک مشرکین کہلاتے ہیں یا وہ جو مشرکین کے حکم میں ہوں، اور دوسرے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اہل کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ نصارہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں۔ تیسرے کفار وہ ہیں کہ جو کوئی معاذ اللہ اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی اسلام لائے اور پھر معاذ اللہ کفر کی طرف پلٹ جائے، تو ایسا جو شخص ہے وہ مرتد کہلاتا ہے۔ ابھی جو تین طرح کے کفار ہیں، ان تینوں کے جو احکامات ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یعنی جو مرتد ہوتے ہیں، مرتد کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مرتد اگر سلطنت اسلامیہ موجود ہو، اسلامی احکامات موجود ہوں، اسلامی قوانین کا دور دورہ ہو، تو پھر مرتد کی جو سزا ہے وہ کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن جو بھی معاملہ کیا جائے گا وہ ریاست نے کرنا ہے، عام آدمی نے نہیں کرنا۔ لیکن عام آدمی نے کیا کرنا ہے کہ مرتد کے ساتھ نہ وہ لین دین کر سکتا ہے، نہ سماجی برتاؤ کر سکتا ہے، نہ غمی خوشی میں جا سکتا ہے، نہ تحفہ تحائف دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس نوکری کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ریاست اسلامیہ کا باغی کہلاتا ہے اور اس کا مکمل سماجی بائیکاٹ ضروری ہے۔ یہ تو تھی تیسری قسم مرتد کے کیا احکام ہیں۔ اب پہلی قسم عام مشرکین۔ جو عام مشرکین ہیں یا عام جو کفار ہیں جیسے دیریے ہو گئے، تو ان کے ساتھ لین دین جائز ہے، ان کو نوکری پر رکھنا، ان کے پاس ملازمت کرنا جبکہ مسلمان کی توہین والی بات نہ ہو، تو عام جو لین دین ہے ان لوگوں کے ساتھ جائز ہے، خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ لیکن اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، ان کا ذبیحہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی اپنا دہریہ ہے، کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، اہل کتاب میں شامل نہیں ہے، اس کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو پھل فروٹ ہو گئے، مٹھائیاں ہو گئیں، جہاں گوشت کا معاملہ نہیں ہے، ایسی چیزوں پر ناپاکی کے یا حرام ہونے کے کوئی احکام نہیں آتے، سوائے یہ کہ ان کی کسی خسرت کی وجہ سے یا طہارت کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے احتیاط کا حکم دیا جائے تو ایک جداگانہ بات ہے، لیکن گوشت کے علاوہ دیگر چیزوں میں کوئی حرام ہونے کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ جو دوسری طرح کے کفار ہیں جنہیں کہا گیا کہ وہ اہل کتاب سے ہوں، تو اس آیت مبارکہ کے اندر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے اور فرمایا گیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ کس طرح کے کھانے حلال ہیں؟ اگر بات پھل فروٹ کی ہو وہ تو عام کفار کے بھی حلال ہیں، بات اگر مٹھائیوں کی ہو عام کفار کے بھی حلال ہیں، بات اگر گوشت کے علاوہ کسی اور چیز کی ہو تو عام کفار کے بھی حلال ہیں۔ یہاں مراد ہے اہل کتاب جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں وہ جانور بھی حلال ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی حکم ہے۔ اب اس حکم کی فی زمانہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جدا گانا تفسیر بھی ہے، جدا گانا تفصیل بھی ہے، ڈیٹیل بھی ہے، وہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے جو کھانے ہیں یعنی ان کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ بہت سارے کھانے تھے انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیے تھے، ایسے تو کوئی حرمت کی وجہ نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں، چونکہ اہل کتاب کی دو قسمیں بنی، ایک نصارہ اور ایک یہود۔ علماء نے لکھا کہ فی زمانہ نصارہ میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے، شاید اس کا ریشو کوئی 80-90% تک بھی جا پہنچے، کہ جو دہریے ہو چکے ہیں اور جو اپنے جو کرسمس تو مناتے ہیں قومی تہوار کے طور پر، لیکن وہ الہ کا جو تصور ہے، یعنی جو عہد رسالت میں بھی جو تصور تھا ان کا تثلیث والا، وہ بھی باقی نہیں رہا، اور وہ سرے سے ہی الہ کے منکر ہو گئے، دہریے ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد جو ہے نصارہ میں سے ایسے لوگوں کی ہے۔ تو یہ لوگ جب تصور الہ کے ہی قائل نہ رہے، تو بات تو یہ تھی کہ ان کا ذبیحہ اس لیے جائز قرار دیا گیا تھا کہ یہ اپنے ذبیحہ پر اللہ کا نام پڑھ کر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جب یہ خدا ہی کے منکر ہو گئے تو پھر اب ان کا ذبیحہ، ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اب رہے وہ اہل کتاب میں سے وہ نصارہ کہ جو کسی نہ کسی طرح الہ کے قائل ہیں، لیکن فی زمانہ اب انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسے نصارہ ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ایسے نصارہ کا بھی ذبیحہ جو ہے، ان کا حلال کردہ جانور جو ہے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے ہاں ذبح کا بھی اہتمام نہیں ہے، اللہ کا نام تو دور کی بات ہے، گردن سے کاٹنے کا بھی اہتمام نہیں ہے، اور وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ جو ان کا مذہب کہتا تھا اب وہ اس سے بھی آزاد ہو چکے ہیں۔ دوسرے رہ جاتے ہیں یہودی۔ یہودی جو ہیں ان کی جو فوڈ ہے، گوشت کے جو آئٹم ہیں، یہ کوشر کہلاتے ہیں۔ یہودی مذہبی معاملات میں آج بھی سختی سے عمل پیرا ہیں، اور یہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی جیل میں بھی چلا جائے تو اس کو بھی جو ان کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ عام گوشت فراہم نہیں کر سکتی، اس کے لیے کوشر گوشت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے الگ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہودی جو ہے اس نے آج بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑا جو اس کا مذہب تھا اس زمانے میں، اور آج بھی یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور اسی لیے اس کا جو گوشت ہے یہ کوشر گوشت کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر یہودی کا ذبیحہ ہے تو اس کا اور حکم ہوگا، یعنی عام نصرانی کا جو حکم کچھ دیر پہلے بیان کیا گیا یہ احکام پھر وہاں بیان نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے ایک ڈیٹیل بیان کی ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 بکریاں ذبح کر رہا ہے تو وہ ہر ایک پر اللہ کا نام پکارے گا، جبھی وہ حلال ہوں گی۔ لیکن بعض علماء نے بیان کیا کہ فی زمانہ یہودیوں کی عادت ہے تو پہلے جانور پر تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بقیہ پر نہیں لیتے۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے تو پھر ہم ایسے معاملے کی موجودگی میں ان کا جو گوشت ہے اس سے بھی اجتناب کریں گے اور اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا گیا تام الذین اوت الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کے تعلق سے کیا احکامات نکلتے ہیں، کیا تفصیل ہے، کیا ڈیٹیل ہے، کفار کی 3 طرح کی اقسام ہیں، اہل کتاب کے حوالے سے کیا احکامات، دیگر جو کفار ہیں ان کے تعلق سے کیا احکامات، مرتد کے کیا احکامات، اس حصے کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام احکامات کو سماعت کیا۔ اپنے اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ کھانے کا حکم بیان کرنے کے بعد اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین محسنین غیر مسافحین، کہ اور نکاح کرو پا پارسائی رکھنے والی عورتوں سے جو مسلمان ہوں، اور پارسائی رکھنے والی وہ عورتیں جو اہل کتاب سے ہوں، جبکہ تم ان کا مہر دے دو۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا کیا حکم ہے، یہ تو بعد میں بیان کریں گے ہم۔ پہلے لفظ محسنات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، یعنی قرآن پاک کا یہ ایک اعجاز ہے، ایک حسن ہے، ایک عمدگی ہے کہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ وہ کسی اور معنی میں ہے اور دوسری جگہ کسی اور معنی میں ہے۔ اب پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، والمحصنات من النساء، اور پیچھے سے بات چل رہی ہے حرمت علیکم، کہ حرام ہے تمہارے اوپر یہ عورتیں یہ عورتیں یہ عورتیں یہ عورتیں، والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ جو ہے ایک جگہ شادی شدہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو اسے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس جگہ پر سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 5 ہے، یہاں یہ کہا گیا کہ نکاح کرو محسنات سے، تو ظاہر بات ہے یہاں شادی شدہ کا معنی تو نہیں ہو سکتا، شادی شدہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں تضاد یوں نہیں ہے کہ محسنات سے یہاں شادی شدہ مراد نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ قرآن پاک میں لفظ محسنات ہے کم از کم 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، پارسا عورت کے لیے جو پاک دامن ہو، جسے کسی نے چھوا نہ ہو، اور دوسرا آزاد عورت کے لیے، یعنی لونڈیا غلام نہ ہو، تیسری شادی شدہ عورت کے لیے، اور چوتھی صرف جو مسلمان ہے اس کے لیے بھی محسنات کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا کہ جب نکاح کا معاملہ ہو تو پارسائی رکھنے والی عورتوں سے نکاح کرو، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، علماء نے لکھا کہ یہ جو قید ہے نکاح کی شرط تو نہیں ہے کہ اگر کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا کہ جس کی شہرت اچھی نہیں تھی یا اس سے زندگی میں غلطیاں ہوئیں، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ترغیب اس بات کی ہے کہ جب پاک دامن عورت نکاح میں آئے گی، اس کی پاک دامنی کی برکتیں گھر میں آئیں گی، بچے کے اندر وہ برکتیں آئیں گی، اولاد کے اندر وہ برکتیں آئیں گی، اس کی صحبت سے بندہ کچھ سیکھے گا، وہ حکمت کی بات کا مشورہ دے گی، وہ اچھائی کی بات کا مشورہ دے گی، وہ نیکی اور اچھے عمل کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید تو پارسا عورتوں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، انہی سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے عورتوں کی پارسائی کو بیان کیا، بلکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کی پارسائی کو بھی بیان کیا۔ ارشاد فرمایا گیا محسنین، اور عورتوں کے پاس جو تمہارا جانا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ متزوجین کے نکاح کر جاؤ۔ فرمایا گیا غیر مصافحین، اگر کوئی اعلانیہ تعلقات رکھ کر جاتا ہے تو یہ غلطی پر ہے، قابل مذمت ہے اس کا کام۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خفیہ تعلقات کسی عورت سے رکھے، تو ایسا مرد جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تو دونوں طرح کے جو انداز ہوتے ہیں، ایک شخص اعلانیہ زنا کرتا ہے، ایک وہ ہے جو پوشیدگی کے ساتھ خفیہ تعلقات نکاح کے بغیر بناتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام پر دونوں ہی طرح کے جو مرد ہیں ان کی بھی مذمت بیان کر دی کہ مرد کے اندر یہ دونوں خصلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے پاس اگر راستہ ہے تو وہ نکاح کا راستہ ہے، نکاح کا راستہ اختیار کرے۔ اور بات جب نکاح کا راستہ اختیار کرنے کی آتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ پھر پارسا عورتوں کو ترجیح دو، نیک عورتوں کو ترجیح دو۔ یاد رکھیے، آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اور بڑی آوازیں ہیں چاروں طرف عورت کی آزادی کی، عورت کو شریعت نے تو کہیں بھی غلام اور باندھی نہیں بنایا، شریعت نے تو عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے، شریعت نے عورت کو بہن کا درجہ دیا ہے، شریعت نے وراثت کے اندر اس کا حق مقرر کیا ہے، اور عورت کا حق شریعت نے ایک جگہ مقرر نہیں کیا، 8 جگہوں پر مقرر کیا ہے، مردوں کا تو 4 جگہ پہ مقرر کیا ہے۔ عورت بحیثیت ماں حصہ لیتی ہے، بحیثیت بیٹی حصہ لیتی ہے، بحیثیت پوتی حصہ لیتی ہے، بحیثیت بہن حصہ لیتی ہے، عورت بحیثیت زوجہ وراثت سے حصہ پاتی ہے۔ تو قرآن جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کر رہا ہے، قرآن نے تو ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے؟ جب قرآن نے عورت کا نام لے کر، عورت کا ٹائٹل دے کر ایک بہت بڑی سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا، یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ قرآن عورتوں کے تعلق سے کیا احکامات بیان کر رہا ہے۔ اگر آج 15 سال گزرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب، عورت کے حقوق کی بات کرنی ہے، تو غیر مسلموں کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا، اور غیر مسلموں کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ مادی پدر آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں عورت بے حیا ہو جائے، عورت پارسائی اختیار نہ کرے، عورت پاک دامنی اختیار نہ کرے، عورت پردہ اختیار نہ کرے، عورت حیا کی چادر اتار دے، عورت غیرت کی چادر اتار دے، عورت جو ہے وہ دین کی جو تعلیمات کا پٹا ہے وہ گلے سے اتار دے۔ اگر عورت کی آزادی سے یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سارے دنیا کے کفار یہی کہتے رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات الگ اور ہماری تعلیمات الگ، لیکن ہم تو مخاطب ہیں مسلمانوں سے۔ جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکامات کا پابند ہے، وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان عورت، اس کا سب سے بڑا اثاثہ پاک دامنی ہے، اس کا سب سے بڑا اثاثہ حیا ہے۔ ارے حیا دار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کی جب پرورش کرتی ہے تو اس کی روح کی پاکیزہ طریقے سے پرورش کرتی ہے، وہ اسے دولت حیا عطا کرتی ہے، یہ وہ مدرسہ بنتی ہے عورت کی گود، جس سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، جس سے اولیاء پیدا ہوتے ہیں، جس سے قطب اور ابدال پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نیک بندی نہیں کہ جس میں حیا نہ پائی گئی ہو۔ ہم تو بات کر رہے ہیں نیک لوگوں کی، پارسا لوگوں کی، حیا کی، عزت کی، عفت کی، عزت داری کی۔ تو بات یہ ہے کہ ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اصل مقاصد یہ ہیں کہ اسلام کا پٹا جو ہے گلے سے نکل جائے، اسلام کے احکامات کے جو بند ہیں اس کے خلاف رگلانا مقصود ہے، اس کے خلاف معاشرے کو کرنا مقصود ہے۔ لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ جانتے ہیں ایجنڈا کیا ہے۔ اللہ پاک حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا درس نہیں دیتا، حیا کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کا درس دیتا ہے، ہم سب کو حیا کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات تو بہت ساری ہیں لیکن اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا گیا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ حلال کی گئی ہیں اہل کتاب کی عورتیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وہ عورتیں کہ جو یہود ہیں یا نصارہ سے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اب فی زمانہ اگر تو کوئی نصارہ میں سے ایسی عورت ہے جو دہریہ نہیں ہوئی ہے اور اس نے دہریت اختیار نہیں کی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ زیادہ تر جو یہود ہیں انہوں نے بھی دہریت اختیار نہیں کی، اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اہل کتاب کی ایسی عورت جو دہریہ مذہب جس نے اختیار نہیں کیا، وہ نصارہ یا یہود ہی سے ہے، اس سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، یہ زنا نہیں ہوگا۔ جو زندگی گزرے گی، جو بچے پیدا ہوں گے وہ مسلمان ہی کہلائیں گے، کیونکہ نکاح کے اندر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خیر الابوین کے تابع ہوتے ہیں بچے، باپ مسلمان ہے تو بچے بھی مسلمان ہوں گے، لا محالہ۔ لیکن اگر کوئی حربی عورت ہے اور ایسی عورت جو ذمیہ نہیں ہے، اور زیادہ تر ایسے معاملات ہیں، تو علماء نے لکھا کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا بہرحال مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی عورت سے نکاح کرنا اس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن نکاح اگر کیا جائے تو زنا نہیں ہوگا، نکاح ہی کہلائے گا۔ یہاں بھی قرآن پاک نے جو خاص تاکید بیان کی وہ تاکید یہ بیان کی فالمحصنات من الذین اوت الکتاب، یہاں بھی اگر کوئی ہے کرنا ہو تو پارسائی کو ترجیح دینی ہے۔ آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اچھا ایک بات اور واضح رہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ ایک طرفہ اجازت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نکاح کرے اہل کتاب میں سے کسی عورت سے اور وہ دہریہ نہ ہوئی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بھی جب نکاح کرے گا تو اہل کتاب کے پس منظر میں کرے گا، کسی اور جو کیٹیگری کے کفار ہیں ان سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اہل کتاب نے بڑا جناب جشن منایا کہ دیکھا ہم بھی تو ایمان والے ہیں اور قرآن نے ہمارے متعلق دیگر مشرکین یا دیگر کفار کے مقابلے میں الگ سے احکام بیان کیے ہیں، تو ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اہل ایمان سے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہو بلکہ تمہارا شمار کفار میں سے ہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام اور ضروریات اسلام کے جو بھی احکام ہیں ان پر ایمان لایا جائے، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروریات دین سمجھے جاتی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو اس تقاضے پر پورا نہیں اترتا وہ مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اور بالفرض کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسلمان تو ہوا، میں نے عرض کیا نا کہ تین طرح کے کفار ہیں، مشرکین یا مشرکین کے حکم میں اہل کتاب اور تیسرے مرتد، تو یہاں مرتد کا حکم بھی بیان ہوا کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر وہ کافر ہو گیا، تو یہ جو شخص ہے یہ مرتد ہو گیا۔ فرمایا گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے سارے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے، سوائے خسارہ کے اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، اس کے اندر مختلف طرح کے احکامات بیان کیے گئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے، اور تقریباً 500 آیتیں ہیں ایسی قرآن پاک میں کہ جن میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم سورہ بقرہ سے تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، لے کر سورہ بقرہ کا الحمدللہ ان آیات کا کی تفسیر بیان کی گئی جو احکام سے متعلق تھیں، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء بھی مکمل ہوئی، اور اب سورہ مائدہ شروع ہوئی ہے، اور 5ویں آیت تھی جو ہمارے آج کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جتنی بھی آیات کی تفسیر ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سننے سے اور بیان کرنے میں خطا سے محفوظ فرمائے، اور جو قرآن پاک کے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔